مکے میں مقدس خون ٹپکا، طائف میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ، انسان ہدایت پا جائے، ہر غم کو لگا کر سینے سے درما کے طریقے سکھلائے، کیا قہر ہے یہ انسان اسی محسن کو بھلا کر کھو جائے، اف کتنے گناہوں کے ہاتھوں دینی بنیادیں ڈھاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ اہل مدینہ کئی دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی جہاں بیٹھی وہ زمین خریدی گئی، اور وہاں پر پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود شرکت فرمائی۔ تو مدینہ پہنچتے ہی جو ابتدائی آپ نے کام کیے وہ انٹرنل کنسالیڈیشن کے تھے، اور چونکہ آگے اللہ کے دین کے غلبے کا ایک عظیم کام ابھی درپیش تھا، چنانچہ اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ انٹرنل کنسالیڈیشن کا کام کیا۔ تو پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، یہ محض مسجد نہیں تھی جس میں پانچ وقت کی نماز ہوتی، بلکہ یہ سپریم کورٹ بھی تھی، یہاں پر 500 سے زیادہ مقدمات ہیں جن کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یہ ایک عظیم یونیورسٹی تھی جہاں اصحاب صفہ وہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر دین سیکھتے تھے، اور یہ پریزیڈینشیل ہاؤس بھی تھی، اور اس مسجد کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ رہتے تھے، اسی طرح یہ جنرل ہیڈ کوارٹر بھی تھی، آگے آنے والے جتنے غزوات اور سرائے ان سب کی پلاننگ مسجد نبوی میں ہوئی، اسی طرح یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون ممالک سے جو وفود آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے انہیں مسجد نبوی میں رکھا جاتا، اسی طرح یہ اسٹیٹ پرزن بھی ہے، اور غزوہ بدر کے جو قیدی تھے انہیں بھی مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ چنانچہ یہ مسجد کے بہت سارے کام ہیں، اور اگر یہ مسجدیں اپنے پورے کاموں پر آ جائیں تو پھر یہ ایک پورا نظام ہے جو اسلامی ریاست کے لیے ایک نہایت جو ہے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال مسجد کی تعمیر کے بعد آپ نے اگلا کام موخات کا معاملہ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مکہ میں تقریباً 100 سے 125 لوگ ایمان لائے تھے، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس وقت مدینہ آئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر صحابی کو بلاتے اور دوسرے مدینہ کے رہنے والے انصار صحابی کو بلاتے، اور دونوں سے کہتے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، اس عمل کو موخات کہتے، اور اس کے بہترین نتائج بعد میں برآمد ہوئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح انہوں نے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کا خیال کیا، اور ویسے بھی تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو کبھی بھی جو سنز آف دا سوائلز ہیں وہ قبول نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی صدے باب کر دیا۔ اور مواخات کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ مدینہ میں دو قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج، وہاں کے تو اکثر لوگ اسلام لے آئے تھے، لیکن اطراف میں تین یہودی قبائل بھی تھے، بنو قینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور خطرہ تھا کہ یہ قریش کے ساتھ مل کر کوئی ایڈونچر کریں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو ایک معاہدے میں باندھ لیا، اور اسے میثاق مدینہ کہتے، اور یہ بات طے ہو گئی کہ باہر سے جب بھی مدینہ پر حملہ ہوگا تو مسلمان اہل مدینہ اور یہ یہود سب مل کر جو ہے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کے درمیان جتنے قبائل تھے ان سے ملاقاتیں کی، اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ قریش اور مسلمانوں کی جنگ میں وہ نیوٹرل رہیں گے، نہ قریش کا ساتھ دیں گے نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، پہلے یہ سارے لوگ قریش کے حلیف تھے۔ چنانچہ آپ نے گویا قریش کا سیاسی مقاطعہ کیا اور پولیٹیکلی انہیں آئسولیٹ کر دیا۔ ان چار کاموں کے بعد پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کیے، اور قریش کے جو تجارتی قافلے گزرتے تھے مدینہ کے پاس سے، ریڈ سی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے اوپر شام تک جاتے، وہاں سے واپس آتے، چنانچہ آپ نے پھر ان کی طرف چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ گروہ بھیجے جن کا کام یہ تھا کہ اپنی موجودگی کا وہ اظہار کرتے۔ اس طرح قریش کو ایک پیغام پہنچا کہ اب ان کے تجارتی قافلے محفوظ نہیں ہیں۔ اہل مکہ کی معاش کا معاملہ زیادہ تر تجارتی قافلوں پر تھا، ہم جانتے ہیں کہ عرب کو عرب کہتے ہی اس لیے کیونکہ وہ ریگستان ہے، وہاں پر زراعت ہو نہیں سکتی، اور جب زراعت نہ ہو تو مویشی بھی بڑی تعداد میں نہیں ہو سکتے، تو اصل ان کی جو اکانومی تھی وہ ڈیپینڈ کرتی تھی کہ یمن کی بندرگاہوں پر جو ہے وہ سامان جو ہے وہ اترتا تھا، اور وہاں سے پھر کئی 100 اونٹوں کے قافلے یہ سامان لے کر پہلے مکہ آتے، اور پھر مکہ سے شام جاتے، اور شام سے پھر یہ سامان اوپر یورپ چلا جاتا، اسی طرح دائیں طرف عراق ہے، پھر بائیں طرف جو ہے وہ پورا مصر اور افریقہ ہے، وہاں پر یہ سامان جاتا۔ تو یہ اصل میں ٹریڈ روٹس تھے جن پر قریش کی مناپلی تھی، اور قریش کے قافلوں کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مکہ میں خانہ کعبہ, اس کی عزت پورے عرب میں تھی اور قریش کو بھی اس وجہ سے عزت حاصل تھی. دوسرے یہ کہ مکہ میں عرب قبائل کے بڑے بڑے بت رکھے تھے اور یہ اہل قریش یہ ان بتوں کے مجاور تھے, اس طرح انہیں ایک مذہبی جو ہے وہ سرداری بھی حاصل تھی. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان تجارتی قافلوں کو جو مدینہ کے پاس سے گزرتے ہوئے شام جاتے تھے ان پر اپنی موجودگی کا اظہار کیا تو یہی سبب بن گئے آگے جو ہے وہ غزوات کے. اور ہم جانتے ہیں کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر دیکھا جائے تو وحی کے آغاز سے آپ نے دعوت کا آغاز کر دیا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا. جن لوگوں نے اسے قبول کیا آپ نے انہیں منظم کیا, ان کی تربیت کی, اور جن لوگوں نے آپ کی اس دعوت کی مخالفت کی آپ نے ابتدائی 13 برس تک محض صبر سے کام لیا. لیکن پھر مدینہ آتے ہی آپ نے دین کے غلبے کے لیے ان مخالفین سے اقدام کا معاملہ کیا, انہیں چیلنج کیا, اور چیلنج کا ایک ذریعہ یہی تھا کہ ان کے تجارتی قافلوں کو ان کے لیے تھریٹن بنا دیا. اور بدر سے پہلے کی 8 فوجی مہمات ہیں جن میں سے 4 میں آپ خود بھی شریک ہوئے جنہیں غزوات کہتے ہیں. ان میں 2 واقعات ایسے ہیں جو پھر آگے جنگوں کا سبب بنے. ان میں سے ایک واقعہ وادی نخلا کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 12 صحابہ کرام کو جو ہے وادی نخلا کی طرف بھیجا اور حکم یہی تھا کہ اپنی موجودگی کا اظہار کرنا ہے, لیکن وہاں کچھ سچویشن ایسی ہو گئی کہ آپس میں تصادم ہو گیا, مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہو گیا, 2 کو قیدی بنا کر اور سارا مال تجارت لے کر صحابہ مدینہ آ گئے. اس میں مکے والوں میں کوہرام مچ گیا کہ یہ مسلمانوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا, ہمارا قافلہ لوٹ لیا. اسی طرح پھر تھوڑی عرصے میں ایک بڑا قافلہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سرکردگی میں شام کی طرف روانہ ہوا. 50,000 دینار سے زیادہ مالیت کا سامان قافلے میں موجود تھا اور جب یہ لوگ مدینہ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 350 صحابہ کے ساتھ اسے انٹرسپٹ کرنے کے لیے نکلے, لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو بچا کر شام لے گئے. لیکن اب قافلے نے واپس بھی آنا تھا, چنانچہ انہوں نے مکہ میں ایس او ایس کال بھیجی کہ مسلمان ہمیں انٹرسپٹ کرنا چاہتے ہیں, چنانچہ ہماری مدد کرو. مکے والے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے, چنانچہ وہاں سے 1,000 کا لشکر جرار نکلا اور رستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کی اطلاع دے دی گئی کہ ایک طرف سے قافلہ آ رہا ہے اور دوسری طرف سے لشکر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے ایک پر فتح عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. صحابہ میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ پہلے قافلے کی طرف چلا جائے پھر لشکر کی طرف, لیکن اللہ اس کا رسول کچھ اور ہی چاہتے تھے. چنانچہ جلد ہی صحابہ کو بھی اس کا ادراک ہو گیا اور انہوں نے طے کیا کہ ہم لشکری کی طرف جائیں گے. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قافلے کو بچا کر لے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ابو جہل سے کہا کہ ہم بچائیں واپس چلو, لیکن ابو جہل نے کہا کہ یہ مسلمان روز روز کی مصیبت بن گئے اور یہ ہم سے کیا مقابلہ کریں گے, کسان ہیں ہم, عرب کی بہت بڑی جنگی قوت ہے. چنانچہ اس گھمنڈ میں جو ہے وہ ابو جہل اپنے 1,000 کے لشکر کے ساتھ بدر کے میدان میں سفارہ ہوا اور یہاں یہ پہلا مقابلہ ہے جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بدر کے اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا اور مسلمانوں کو نہتے ہونے کے باوجود ایک عظیم فتح عطا فرمائی. کہاں ایک طرف 313 نہتے اور دوسری طرف 1,000 کا لشکر جرار, یہاں صرف 8 تلواریں وہاں ہر ایک مسلح, یہاں صرف 2 گھوڑے وہاں 100 گھوڑوں کا رسالہ, لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھرپور فتح دی اور پورے عرب میں مسلمانوں کا روب ہو گیا کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. میدان بدر میں کفار کے 70 بڑے بڑے سردار ہلاک ہو گئے, ان میں ابو جہل بھی تھا. 70 کو قیدی بنا کر مسلمان مدینہ لے گئے اور مکہ میں گھر گھر میں کوہرام مچ گیا اور لوگوں نے بھرپور تیاری کی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے. اور تقریباً 1 سال بعد ہی پھر قریش پہلے سے 3 گنا بڑی قوت کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کے لیے جو ہے وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا. آپ کی رائے یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اور کیونکہ یہ بڑی طاقت ہے اور ہم مدینہ سے واقف ہیں اور گلیوں میں انہیں ٹریپ کر کے چھتوں کے اوپر سے بھی پتھراؤ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ میدان جنگ میں نکلا جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر کی رائے یہ دیکھی تو آپ دوہری زرہ پہن کر آئے اور پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس وقت 1,000 مسلمان ساتھ تھے. اور جب مقام شوت پر پہنچے جہاں دونوں لشکروں کا آمنے سامنا ہوا تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے مدینہ آ گیا، اور اتفاق سے اس کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، اور اس نے یہی بات کہی کہ میری کیونکہ رائے نہیں مانی گئی اس لیے میں واپس جا رہا ہوں. اس طرح مسلمان صرف 700 رہ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح مسلمانوں کی مورچہ بندی کی کہ احد پہاڑ کو ان کی پشت پر رکھا، اور اس پہاڑ میں ایک درہ تھا، وہاں پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا، انہیں تاکید کی کہ کسی بھی صورت میں درے کو نہ چھوڑنا، خواہ تم دیکھو کہ چیل کوے ہماری بوٹیاں نوچ رہے پھر بھی اسے نہ چھوڑنا. اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا کمانڈر مقرر کیا. پہلے ہی حلے میں مسلمان بازی لے گئے اور کفار کے قدم اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. اس پر درے پر موجود 50 تیر اندازوں میں جو ہے ایک ڈسپیوٹ ہو گیا. ان میں سے اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اب یہ کفار بھاگ رہے ہیں تو ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے یا مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، جبکہ جو لوکل کمانڈر تھے عبداللہ بن جبیر انہوں نے ساتھیوں کو منع کیا کہ ہمیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن 30 سے 35 ساتھیوں نے جگہ چھوڑ دی، ان کا حکم نہیں مانا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ کفار کے لشکر میں تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا اور پھر وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر جو ہے وہ احد پہاڑ کے پیچھے سے آئے اور درے پر موجود 10 سے 15 صحابہ کو شہید کرتے ہوئے جو ہے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے. ادھر جو پلٹ کر بھاگنے والے کفار تھے وہ بھی پلٹ آئے، اور دونوں طرف سے جو ہے مسلمان سینڈوچ ہو گئے. تلواریں کہاں سے آ رہی ہیں، نیزے کہاں سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا تھا. اور اس افراتفری میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موقع تھا کہ آپ پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لیں، یا پھر لوگوں کو آواز دے کر مسلمانوں کو پکار کر دوبارہ ری آرگنائز کریں. آپ نے دوسری بات کو پسند کیا اور مسلمانوں کو آواز دی. یہ آواز صرف مسلمانوں نے نہیں سنی بلکہ کفار نے بھی سنی. ان کے لیے بڑی گولڈن اپورچونیٹی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، اور انہوں نے تابر توڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے. آپ کے ساتھ صرف 10-12 صحابہ تھے، اور جنہوں نے ان حملوں کو اپنے ہاتھوں پر اپنے سینوں پر روکا ان میں سے اکثر کی شہادت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مجروح ہو گئے. ایک تلوار آپ کے کندھے پر لگی، حالانکہ آپ دوری زرہ پہنے ہوئے تھے، لیکن ایک لمبے عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے. اسی طرح ایک پتھر آپ کے چہرے مبارک پر آ کر لگا، جس سے آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے. اسی طرح ایک تلوار کا وار آپ کے سر پر لگا، آپ کھود پہنے ہوئے تھے، اس کی کڑیاں آپ کے رخسار میں گڑ گئیں، پورا چہرہ خون آلود ہو گیا، جسم سے خون فواری کی طرح بہا، یہاں تک کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر گئے، اور یہ افواہ عام ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ ساری تکلیفیں آپ نے اٹھائی، اور پھر جب آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ کھڑے ہوئے، آپ نے دوبارہ مسلمانوں کو آوازیں دی، اور جس کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچی ہے وہ پھر بکتوٹ آپ کی طرف دوڑا ہے، اور مسلمانوں نے مل کر دوبارہ جو ہے وہ کفار کا مقابلہ کیا، اور کفار کے قدم اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کر چلے گئے. لیکن جس طرح بدر میں کفار کے 70 مارے گئے تھے، آج احد میں مسلمانوں کے 70 شہید ہو چکے تھے. یہ احد کا واقعہ تھا. اس کے بعد قریش مکہ یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ جنگ محض جو ہے وہ اتفاق ہوتا ہے. بدر میں وہ اتفاقاً جیت گئے، اور احد میں گویا ہم نے اس کا بدلہ لے لیا. اس طرح مسلمانوں کا جو ایک روب تھا وہ اس میں کچھ کمی آئی. بہرحال بدر کی لڑائی کے بعد یہود قبائل میں سے بنو قینقہ نے میثاق مدینہ کے خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا، اور وہ اپنا ساز و سامان لے کر مدینہ سے اوپر خیبر میں جا کر آباد ہو گئے. اسی طرح غزوہ احد کے بعد دوسرا جو قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، سازش کی، اور ایک بھاری پتھر کی چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک کر آپ کو شہید کرنے کا پلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بروقت اطلاع فرمائی، آپ وہاں سے اٹھائے، اور انہیں بھی پھر یہی کہا گیا کہ وہ مدینہ خالی کر دیں. چنانچہ یہ بھی اپنا سامان لے کر خیبر چلے گئے، اور خیبر سے پھر یہ یہود پورے عرب میں پھیلے، اور انہوں نے عربوں کو اس پر باور کرایا کہ سب مل کر اکٹھا ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں. چنانچہ جو ہے یہ ایک بڑی فوجی قوت کے ساتھ سن 5 ہجری میں یہ پورے عرب سے کفار کے لشکر کے لشکر مدینہ کی طرف جو ہے وہ چڑھے آئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، اور آپ کے جانصار صحابہ وہ آپ کو ہر وقت آگاہ رکھ ہی رہتے حالات سے، چنانچہ آپ کو پیشگی اطلاع ہو گئی کہ اس طرح کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود کر ان کا مقابلہ کیا جائے. چنانچہ 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی جو 10 گز چوڑی 5 گز گہری تھی، اور دن رات مشقت کر کے صحابہ کرام نے یہ خندق کھودی، اور پورے عرب سے ایک ہی وقت میں جب یہ لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو خندق کو دیکھ کر وہاں ٹھہر گئے، اور ان کے لیے بالکل نئی بات تھی اور اس کے لیے تیار نہیں تھے، اور تقریباً 1 مہینے تک وہاں ٹھہرے رہے۔ ان کا کفار کا ارادہ یہ تھا کہ کہیں سے خندق کو مٹی ڈال کے بند کر دیا جائے اور وہاں سے اپنے لشکروں کو جو ہے مدینہ میں داخل کر دیا جائے، لیکن صحابہ کرام بھی دن رات خندق کا پہرا دیتے، وہاں چوکیاں بنائی ہوئی تھیں، ہر وقت تیر ہاتھ میں رہتا ہے، اور جو ہے وہ اس کفار پر تیر بسا بسا کہ انہیں خندق سے دور رکھا جاتا۔ اور بہرحال 1 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے مدد آئی اور تیز ہوائیں چلی اور کفار کے خیمے الٹ گئے، ان کے جو ہے وہ چولہے بجھ گئے، ان کے برتن ادھر ادھر ہو گیا، ان کے جانور تتر بتر ہو گیا، وہ مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ہم جائیں گے، یہ نہیں آئیں گے، اور چنانچہ اگلے آپ اس 1 مہینے کے زبردست محاصرے کے بعد پھر واپس مدینہ لوٹے۔ صحابہ کرام تھکن سے چور تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہی موقع ہے کہ اس میں وہ حالات تھے اور جان کا اتنا شدید خطرہ تھا کہ پیشاب پخانے جانے کے لیے بھی جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام تھا، اور اسی طرح کئی وقت کا فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے فاقے کی شکایت کی، اور ساتھ ہی کرتا اٹھا کر دکھایا کہ دیکھیے بھوک کی وجہ سے میں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ اس پر آپ نے بھی اپنا کرتا اٹھایا اور وہاں پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی جو تکلیف ایک مسلمان پر تھی وہی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے گزر رہے تھے۔ یہیں پر ایک اور تکلیف دہ صورت یہ پیدا ہوئی کہ قریش اور بنو قریظہ کے درمیان ساز باز ہونے لگا۔ یہ بنو قریظہ یہود کا تیسرا قبیلہ تھا جو مدینہ کے قریب رہتا تھا، اور ان میں یہ پلان بن گیا کہ بنو قریظہ جو ہے وہ مدینہ پر چڑھائی کر دیں گے، وہاں پر صرف عورتیں اور بچے اور بزرگ تھے، اور پھر مسلمانوں کو لا محالہ اپنی کچھ کمک وہاں بھیجنی پڑے گی، اس طرح یہاں خندق پر مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور اس سے فائدہ اٹھا کر یہ لشکر جو ہے وہ خندق پار کر کے جو ہے وہ چڑھائی کر دیں گے۔ لیکن یہ پلان اللہ تعالیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دیا، اور کفار جو ہے وہ مایوس واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہتھیار لگائے ہوئے آئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بنو قریظہ سے نمٹنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور بنو قریظہ پہنچے، اور وہاں کئی دن جو ہے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا، اور بالآخر انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، یہود نے کہا کہ وہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ وہ تھا جو اللہ نے بھی منظور فرمایا کہ ان میں جتنے بھی مرد جنگ کے قابل ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور مال جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی پر عمل ہوا، یہ پہلا موقع ہے جب تقریباً 600 کے قریب افراد کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا فرما رہے، چنانچہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو میرے ساتھ عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ چلے۔ لیکن اس موقع پر منافقوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، پورا عرب ہمیں قتل کرنے آیا تھا، اب ہم خود جا رہے ہیں تو وہ تو ہمیں ہلاک کر دیں گے وہاں۔ چنانچہ منافقین گئے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ جب مکہ پہنچے تو وہاں حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا، اہل مکہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ آ کر عمرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، اور پھر قریش اور مسلمانوں کے درمیان نیگوسیشنز ہوئیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا گیا، اور وہاں پر انہیں کچھ وقت لگ گیا، اور مسلمانوں میں یہ خبر عام ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے پھر ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ قریش مکہ نے جب مسلمانوں کا یہ جذبہ دیکھا تو وہ پھر صلح پر آمادہ ہو گئے، اور جو ہے وہ 4 شرائط پر یہ صلح کی گئی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ ادا کر لیں، دوسری شرط یہ کہ مسلمانوں اور قریش میں 10 سال تک کے لیے جنگ نہیں ہوگی، تیسری شرط یہ کہ عرب قبائل آزاد ہیں، چاہے تو وہ قریش کے حلیف ہو جائیں چاہے تو مسلمانوں کے ساتھی ہو جائیں، اور چوتھی شرط یہ کہ مدینہ سے بھاگ کر اگر کوئی مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اور مکہ سے بھاگ کر اگر کوئی مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کے ساتھ یہ صلح کر لی، حالانکہ مسلمان اس پر اسے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بظاہر یہ دب کر صلح کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا اور واپسی میں سورہ فتح نازل کی، اور جس میں یہ بتایا گیا کہ صلح اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی فتح ہے، اور وقت نے ثابت کیا کہ واقعی مسلمانوں کے عروج کا آغاز تھا جو اس صلح کے بعد ہوا۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ سن 6 ہجری میں ہوا، اور اس صلح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا اور آپ نے اپنے بڑے دشمن یعنی یہود کا محاصرہ کیا، اور سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا، اور یہود جو سازشیں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف ان کا سردباب ہوا۔ پھر صلح کے نتیجے میں 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ ہوا تھا، چنانچہ مسلمانوں کو ایک بھرپور موقع ملا کہ وہ دعوت دین کا کام بھرپور طریقے سے کر سکیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر جو بڑے بڑے بادشاہتیں تھیں، عراق، ایران، اسی طرح حبشہ، مصر، یمن، شام، اور یہاں پر اپنے قاصد بھیجے اور دین کی دعوت ان بڑے بڑے بادشاہوں کو دی گئی، اور لیکن یہ صلح زیادہ عرصے چلی نہیں، اور تقریباً 2.5 سال میں قریش مکہ نے اس صلح کو توڑ دیا، لیکن انہیں جلد احساس ہوا کہ مسلمان اب اس حالت میں نہیں ہیں جیسے پہلے تھے، اور ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ مدینہ آئے، اور انہوں نے ری نیگوشیشن کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صلح کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کو بھرپور تیاری کا حکم دیا، اور پھر ایک بڑے لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ مکہ مکرمہ پہنچے تقریباً 10,000 صحابہ کرام کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، اور رات کا وقت تھا، آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہر شخص اپنی آگ علیحدہ جلائے، چنانچہ اس صحرا میں 10,000 چولہے جل رہے تھے، اور یہ گویا آگ کا ایک سمندر تھا جو نظر آ رہا تھا۔ اس سے اہل مکہ پر بڑا رعب پڑا۔ یہی موقع تھا جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ آپ ایمان لے آئیں؟ اس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح مکہ میں بطور فاتح کے داخل ہو رہے تھے، لیکن آپ پر عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹنی کے کجاوے سے لگ رہی تھی، اتنا آپ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اور اگلی صبح آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر دے وہ امان میں، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ امان میں، جو خانہ کعبہ آ جائے وہ امان میں۔ چنانچہ جو ہے پورے امن کے ساتھ یہ شہر فتح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا خانہ کعبہ پہنچے۔ آپ اونٹنی سے اترتے ہی آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر آپ نے ہاتھ میں ایک کمان لی، اور پھر آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 پڑھتے رہے کہ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کمان لی اور تمام بتوں کو وہاں توڑ دیا۔ اگلی صبح اہل مکہ حرم میں موجود تھے اور اپنے اپنے حشر کے منتظر تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، آپ کے قتل کی سازشیں کی تھی، اور وہ اپنے بدترین انجام کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ پر تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا لوگوں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نہایت کریم ہیں اور نہایت کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جاؤ تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک سے لوگ بہت متاثر ہوئے، اور کئی لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے لگے۔ اس سال کو عام الوفود بھی کہتے ہیں، اور اس میں پورے عرب کے لوگ منتظر تھے کہ دیکھیں کہ قریش اور مسلمانوں میں سے کوئی کون فتح مند رہتا ہے، اور پھر جب وقت نے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح، اور لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ خانہ کعبہ پر کوئی باطل قبضہ نہیں کر سکتا، چنانچہ پھر لوگ جوک در جوک آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور ایمان لانے لگے۔ اسی اثنا میں آپ کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ طائف میں جمع ہو رہے ہیں، چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے، اسے غزوہ طائف کہتے ہیں، اور پھر آپ کو اطلاع ہوئی کہ حنین میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، چنانچہ آپ حنین تشریف لے گئے، اور یہاں پر 4,500 مشرکین تھے جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، اس میں کافی لوگ نو مسلم بھی تھے، چنانچہ بعض لوگوں کی زبان سے نکلا کہ جب ہم کم تھے تو ہم جیت جاتے تھے، آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ لیکن جیسے ہی حنین کی وادی میں داخل ہوئے تو تیروں کی ایسی بوچھاڑ آئی ہے کہ لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، اور 12,000 میں سے روایات میں آتا ہے کہ صرف 300 افراد اور بعض میں آتا ہے کہ صرف 30 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. آپ مسلسل اپنی سواری کو آگے بڑھاتے رہے اور آپ رجیہ پڑھ رہے تھے، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں ابن مطلب کا بیٹا ہوں. چنانچہ جو آپ اللہ تعالیٰ نے حنین میں بھی آپ کو فتح عطا فرمائی. تو یہ ماپنگ اپ آپریشنز کہلاتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی قوتیں تھیں جو اسلام کے مخالف تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی الیمینیٹ کر دیا. اس طرح عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا. البتہ اس وقت کی جو بڑی پاور تھی وہ رومنز تھے، اور وہ اس وقت کی سپر پاور تھے، ٹڈی دل فوج ان کے پاس ہوتی تھی، اور انہیں یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ مسلمان ایک قوت بنتے جا رہے. چنانچہ 200,000 کے قریب رومی فوجی وہ تبوک کے مقام پر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور خطرہ تھا کہ وہ کسی بھی دن جو ہے وہ مدینہ پر چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا، اور مسلمانوں کو اس سے پہلے کہ رومی آئے خود تبوک تشریف لے جانے کا آپ نے جو ہے ارادہ فرمایا. یہ پہلا موقع ہے کہ نفیر عام دی گئی اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جو بھی جنگ کے قابل ہیں وہ چلے. چنانچہ 30,000 صحابہ کرام اس مشن میں آپ کے ساتھ تیار ہو گئے. البتہ یہ بڑا مشکل غزوہ تھا، کیونکہ ایک تو مقابلہ وقت کی سپر پاور سے تھا، پھر شدید گرمی کا معاملہ تھا، اور اسی طرح قحط سالی تھی، سواری کی دشواری تھی، لیکن سب کے باوجود صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا. 15 دن تبوک پہنچنے میں لگے، 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا، 15 دن واپسی میں لگے. اس طرح 50 دن کا یہ سفر تھا، اور رومنز مقابلے پر آئے نہیں. ان کا جو جنرل ہرقل وہ تورات کا عالم تھا اور نشانیوں سے آپ کو پہچانتا تھا. جب اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لا رہے تو وہ مقابلے پر نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تبوک میں رہے اور آپ نے وہاں دعوت کا کام کیا. اس طرح پورے عرب میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا. تبوک سے واپسی پر پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر حج کے لیے روانہ کیا، اور وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سے حج مشرکانہ طریقوں پر نہیں ہو سکے گا. پھر اگلے ہی سال سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع، یعنی جو آپ کا الوداعی حج تھا، وہ ادا فرمایا، مسلمانوں کو حج کے طریقے سکھائے. میدان عرفات میں وہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جو ہیومن رائٹس کا میگنا کارٹا ہے، اور جس میں آپ نے انسانی مساوات کا ذکر فرمایا. اور اس حج سے واپسی کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور آپ کی بیماری رفتہ رفتہ بڑھتی گئی، اور بخار تیز ہوتا گیا، اور عالم یہ ہو گیا کہ آپ پر غشی طاری ہونے لگی. آپ نماز کے لیے وضو کرتے اور پھر جو ہے وہ غنودگی آپ پر طاری ہو جاتی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور 12 ربیع الاول پیر کا دن اور فجر کی نماز صحابہ کرام ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردہ، اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر مسجد کی طرف جھانکا. صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہے. قریب تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ جاتے، امامت چھوڑ دیتے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز جاری رکھنے کا اشارہ فرمایا اور پردہ گرا دیا. لیکن اسی دن تقریباً سپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نہایت ناساز ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت عائشہ علیہ السلام کے پاس تھے، اور جو ہے وہ یہ آخری وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں آپ نے امت کو نماز کی تاکید کی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی. آخری وقت میں آپ نے مسواک فرمائی، اور اسی طرح آپ نے ہاتھ اٹھایا اور بل الرفیق الاعلی ارشاد فرمایا، اور اس ارشاد کے ساتھ ہی آپ کا ہاتھ نیچے آ پڑا اور آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، دین کے غلبے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو 21 برس کی محنت کے بعد عرب کی حد تک مکمل کر دیا، اور اس کے بعد پھر غزوہ تبوک میں تشریف لے جا کر اس کے عالمی دین کے غلبے کا آغاز بھی اپنے ہاتھوں سے فرمایا. لیکن یہ مشن ابھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا ہے. چنانچہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے یہ ذمہ داری اس امت کے لگائی اور فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائے جو موجود ہیں ان تک جو موجود نہیں ہے. اس طرح اب یہ مشن ہمارے کندھوں پر ہے کہ ہم اس دین پر نہ صرف خود عمل کریں اور اپنے ملک میں اسے نافذ کریں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں تک اسے پہنچائے. اللہ تعالی ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.